دیکھتے ہیں اب تفسیر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ابھی تک سورۃ النحل میں, جیسے سورۃ النعم جس کو کہا جاتا ہے, نعمتوں والی سورۃ, تو ہم ابھی تک نعمتوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں, اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے کافی نعمتوں کا ذکر دیکھا, اور امید ہے کہ آپ نے ان کے اوپر غور و فکر بھی کیا ہوگا کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ لقم کو آپ نے دیکھنا, یہ مجھے ایک لسٹ بنا لیں کہ کن کن چیزوں کے لیے لقم آیا کہ تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فہرست گنوا دی ہے, لسٹ گنوا دی ہے, اور ان چیزوں کی طرف بھی ہمارا دھیان لے جایا گیا ہے جن کی طرف ہم کبھی شاید سوچتے بھی نہیں, اور ان کو یوز کرتے ہیں, اور بس بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے, کتنی بڑی چیز ہے. اکثر نعمتوں کا احساس اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے یا اس نعمت میں کچھ کمی آ جاتی ہے, تب انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی ایک نعمت تھی. اور چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم پیدا ہوئے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور مسلسل ہماری خدمت میں لگی ہیں, چاہے وہ سورج دیکھ لیں, چاند دیکھ لیں, تارے دیکھ لیں, آسمان دیکھ لیں, چھت دیکھ لیں گے آسمان کی, یا زمین دیکھ لیں, یا اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے کبھی آج تک یہ سوچا نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے, کیونکہ بس مسلسل چل رہی ہے. آج کچھ اور نعمتوں کا ذکر بھی ہے, اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ حشر کے میدان میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پھر ان نعمتوں کی ناشکریاں کی, کہ اتنی نعمتیں دیکھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ نعمت دینے والا کوئی اکیلا ہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں, اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم, ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا, بنائے تمہارے لیے, من بیوتکم سکنا, تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے گھر بنائے, گھر تو بنائے وہ تو ایک بات ہے, لیکن خاص بات یہاں پہ کیا ہے, گھر کو سکون کی جگہ بنا دیا تمہارے لیے. یعنی گھر پہ انسان پہنچتا ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے, چاہے وہ پورے دن کے کام کاج سے, لیکن میں دیکھتی ہوں کبھی ٹریفک کو نا, رش آور کو شام میں, تو یہی بات آتی کہ لوگ ایسے کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں, یعنی تیزی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ ہوتی ہے, اور کوئی راستہ نہیں دے رہا ہوتا, اور نفسا نفسی پڑی ہوتی ہے, کدھر کو دوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو. گھر میں کیا ہے, سکون. کسی کا گھر گھنٹہ دور ہے, کسی کا ڈیڑھ گھنٹہ دور ہے, مگر بھاگ رہے ہیں گھروں کی طرف, کیونکہ وہاں پہنچ کے انسان سکون پاتا ہے. تو سڑک پہ جو نہیں سکون پا لیتے, گاڑی میں بھی تو آرام سے بیٹھے ہیں, نہیں, جو گھر میں سکون ہے نا وہ کہیں نہیں آتا. آپ دیکھ لیں, ہم اچھے سے اچھے ہوٹل میں چلے جائیں, اچھا آپ دو دن رہیں گے وہاں پہ, حالانکہ ہر طرح کی آپ کو سہولت رہے گی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ گھر آتے تو کہتے ہیں ہائے اپنا گھر ہی اپنا ہے, واقعی اصل سکون گھر پہ ہی, اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو پھر سکون کی کیفیت آتی ہے. تو یہ جو سکون کی نعمت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں ڈالی, یہ آپ نے کبھی سوچی تھی؟ انٹینجیبل چیزیں جب آپ نے لکھی تو کیا ان کے اندر آپ نے یہ بھی کبھی لکھا, یا کس کو یہ خیال آیا؟ میرا نہیں خیال کسی کو بھی آیا ہوگا. یہ دیکھیں سبحان اللہ, کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی جب گھر آ کے, اور ایسے آپ چاہے سوفے پہ ایسے پڑ جائیں, چاہے اپنے بستر پہ پڑ جائیں, اور وہ چاہے آپ کسی کے بھی گھر چلے جائیں, کتنے بھی کمفرٹیبل ہوں, بہت اچھی طرح لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں سب, چاہے اب آپ اپنی امی اور کے بھی گھر چلے جائیں, میں کے بھی چلے جائیں, پھر بھی جب گھر آتے ہیں نا تو گھر میں سکون ملتا ہے. تو یہ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گھر میں, یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور بات, کہ گھر جو ہے نا واقعی اس کو سکون کی جگہ ہونا چاہیے. دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ بےچارے, ایک تو پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ گھر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چار دیواریں کھڑی کر دیں, وہ تو ہر مکان ہی سیمنٹ اور اینٹوں سے یا ہمارے یہاں پہ لکڑیوں سے یا لوہے سے بنتے ہیں, تو اس سے کوئی جگہ گھر نہیں بن جاتی, ہوٹل بھی تو اسی سے بنا ہوتا ہے اور مکان بھی اسی سے بنے ہیں, لیکن کوئی جگہ پہ پھر گھر نہیں بنتی. گھر وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسان سکون پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مٹی گارے سے بنی ہوئی چار دیواریں کھڑی کر دینے سے کوئی چیز, لیکن وہ مکان ہو سکتا ہے لیکن گھر نہیں ہو سکتا. گھر وہ ہے جو سکون کی جگہ ہے, یہ اس کے ساتھ کنڈیشن ہے. لیکن کئی لوگوں کے گھر بے سکونی کا گہوارہ بن جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کو سکون کی جگہ ہونا چاہیے, کہ جب انسان اس میں جائے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جائے, اس کو سکون مل جائے. مگر گھر کب بے سکونی کا گہوارہ ہو جاتے ہیں؟ جب وہاں پہ لڑائی, جھگڑے, فساد, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تب گھر بے سکونی کی جگہ بن جاتے ہیں. اور انسان انہی گھروں میں پھر لیٹ لیٹ آتا ہے کہ گھر جانا ہی نہ پڑے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر آرام اور سکون کو برباد کرنے والا نہ ہو بلکہ آرام اور سکون دینے والا ہو, ورنہ تو وہ گھر ہی نہیں ہے. اس ڈسکرپشن کے مطابق جو اس میں بتائی گئی ہے نا, وہ گھر ہی نہیں ہے. چاہے وہ کتنا ہی عالی شان کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی بڑا مینشن کیوں نہ ہو, اگر اس میں سکون نہیں ہے تو وہ گھر نہیں. ٹھیک ہے, اصل مقصد یہاں پہ بتایا گیا, جو غرض, جو پرپز ہے گھر کا, وہ ہے سکون. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جس کو بتایا گیا کہ یہ سکون ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں بتایا گیا سورہ روم میں ازدواجی زندگی کو, میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بتایا گیا کہ بیوی کس لیے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون پاؤ اس کے پاس. اور گھر بھی سکون کی چیز ہے, تو سکون کو سکون کے اندر رکھ دیا, وہ بھی سکون ہے نا بیوی, اور وہ بھی سکون. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بھی سکون کی چیز ہے, اس کو بھی سکون بننا چاہیے, یہ نہ ہو کہ وہ بے سکونی کا سامان بن جائے. تو جب آدمی آئے تو اس کے لیے گھر اور عورت دونوں مل کے سکون پہنچائیں. دوسری چیز جو بعض دفعہ گھروں کو بے سکونی کا وہ بنا دیتی ہے, کہ جب آپ ٹو مچ اتنا زیادہ گھروں کو ایسا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں کہ چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے, اور ہے یہاں پہ نا کوئی چیز خراب ہو جائے, یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے تو کچھ میلا ہو جائے گا, وہاں پہ کریں گے تو کوئی چیز ٹوٹ جائے گی, مطلب ایسا وہ ایک شو پیس بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ سکون سے زیادہ ایک ایگزیبیشن لگنے لگتی ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر کو ایسا بنائیں, ماحول بھی ایسا ہو اور اس کے اندر جو بھی آپ نے سامان بھی رکھا وہ بھی ایسا ہو کہ جس سے سکون ملے کسی انسان کو آ کے. ٹھیک ہے, ایسے نہ لگے کہ کسی بازار میں یا ڈیکوریشن کی دکان پہ آ گئے, ہر طرف بس یہی احتیاط کرتے رہیں کہ بس کچھ ہو نہ جائے, کچھ ٹوٹ نہ جائے, کچھ گر نہ جائے, کچھ ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کس چیز کا سکون ہے گھر کے اندر؟ دل کا بھی اور جسم کا بھی, یہ دونوں چیزوں کا سکون ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب کوئی آئے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے. اور پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فیمیل کا ذکر پڑھا تھا نا, تو فیمیل ہی گھر کو بنانے والی ہوتی ہے. شہد کی مکھی جو تھی وہ فیمیل تھی, اس نے گھر بنایا تھا نا. تو اب کنسٹرکشن کے طور پہ تو نہیں کہہ رہی, مگر گھر کو بسانے والی اور اس کو بنانے والی, یعنی اس کے اس کو پرسکون رکھنے والی عورت ہو سکتی ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ, اور بنائے تمہارے لیے, دیکھو پھر آ گیا تمہارے لیے, من جلود الانعام, مویشوں کی کھالوں سے, بیوتن گھر, کون سے گھر؟ آپ دیکھیں جو یہ سفری گھر ہوتے ہیں اسی کا ذکر سب سے پہلے آ رہا ہے, جو ٹینٹ وغیرہ ہیں, یہ ہیں فینے جو ہیں, بعض لیدر سے بنتے ہیں, بالوں سے بھی اون سے بھی وہ شیٹس بنا کے اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. اور عربوں میں خاص طور پہ تو یہ لوگ تو اس طرح صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے, تو کبھی اٹھ کے کہیں پانی ملا تو وہاں چلے گئے, کبھی کہیں ملا تو موو اراؤنڈ کرتے رہتے تھے. تو اس میں تو پھر یہ فیملی وغیرہ یہ چیزیں, اب کنسٹرکشن ہماری طرح کی ہوئی ہو تو کہیں اٹھا کے جا ہی نہیں سکتے, تو ان کے لیے تو یہ بڑی بلیسنگ تھی کہ پورا کا پورا گھر ہی اٹھا کے لے گئے. ٹینٹ ہی ہے نا, وہ اٹھا کے لے گئے, کہیں اور لے جا کے لگا لیا, تو یہ آسان بھی تھا, کیرینگ کے لیے بھی بہت ہلکا پھلکا ہوتا تھا, فکس کرنے کے لیے بھی, کسی جگہ نصب کرنے کے لیے بھی, تو بہت ہی ان کے لیے موبائل گھر جس کو کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے دیے؟ ان انعام کی جلود کے ذریعے تمہیں گھر دیے. تب تک پونا نہ, تم ہلکا پاتے ان کو, اٹھانا ہلکا ہے نا, लेके जाना, ट्रेवल करना उनके साथ हल्का। यौम रानी को दिन अपने सफर के, आज भी अगर आप कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, आपने देखा है कैंपर के लिए टेंट वगैरह होते हैं, कितने आसान है, तो ये प्लास्टिक वगैरह के हो गए, लेकिन उनके उनके वहाँ पे ये मवेशियों की खालों से बनते थे। और यौम इकामती कुम, और अपनी इकामत के दिन, यानी अगर आपने किसी जगह पे यानी स्टे भी करना है, तो स्टे करने के लिए भी अच्छा, वो भी बड़ा आसान है, क्योंकि फिक्स किया और वहाँ पे घर बन गया। और अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर भी आसान है, क्योंकि अगर बहुत भारी भरकम घर हो, हमारे जैसे घर तो खैर मोबाइल हो ही नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज दूसरे भी ऐसे घर हो जो बहुत भारी भरकम हो, और हम तो मूविंग करते हैं, तो फिर देखें कि हमारा हाल क्या होता है। तो उनकी तो मूविंग आसान ही, एक खेमा उठाया और उसके ऊपर रखा और चल पड़े सवारी तरफ की। तो सफर में भी लाइट वेट, पैक करने में भी आसान, और किसी जगह पे फिक्स करने में भी आसान, कहीं स्टे करने के लिए भी आसान। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे इसको भी जिक्र फरमाया, क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं ये यूज करते इस तरह की चीजें आज, तो हमें शायद इतना इन नेमतों का एहसास नहीं है। लेकिन लेकिन जहाँ पे घर की बात आई, तो हमारे परमानेंट घरों की भी बात आ गई, और जो अरब खाना बदोशों के घर थे टेंट से बने हुए, उनकी भी बात आ गई। तो देखो दोनों तरह के घरों के लिए अल्लाह ताला ने कितनी आसानी कर दी। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि उलमा ने फरमाया है कि इस जो जानवरों की खाले हैं या इनके जो बाल हैं, उसका भी आगे जिक्र आ रहा है, और ऊन है, ये सब इंसान के लिए हलाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर वो जिबा किए हुए हों या वो डेड हों या ये कुछ हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चाहे उसका गोश्त हलाल है या हराम है, जैसे गधे वगैरह का, जंगली गधे हैं, इनका गोश्त है या पालतू गधों का गोश्त है, तो वो चाहे हलाल हो चाहे कोई भी चीज हराम हो उसका गोश्त, लेकिन उसकी बाल और ऊन और ये वो मर जाए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय खिंजीर के, उसकी खाल, उसके पार्ट, उसकी हड्डियां, उसकी ये सब निजस है और यूजेबल नहीं है, ठीक है। बाकी मगर इनकी आप सारी कर सकते हैं, मसलन डियर है, चलो ये तो हलाली जानवर है, मगर मर भी गया कहीं तो आप उसकी खाल को यूज कर सकते हैं। आप देखें जूते बनते हैं इनके, ये देखें पर्सेस वगैरह बनते हैं, जैकेट्स वगैरह बनती हैं खालों से, बैग बनते हैं, फिर आपके जो टेंट्स वगैरह बनते हैं, कालीन बनते हैं, इन चीजों से। इसीलिए अभी आगे आ रहा है वमिन अस्वाफिका व औबारिहा व अशआरिहा, इन इन चीजों से आप असासन सामान बनाते हैं। जैसे मैंने आपको ये सारी लिस्ट बनाई बताई कि सामान घर का भी बनता है, आपके लेदर का फर्नीचर होता है, आपका सोफे होते हैं, कुर्सियां होती हैं आपकी, ये सब इसको बनते हैं। लेकिन उन लोगों के वहाँ पे कोई बहुत जंगलात नहीं थे जिनको काट काट के लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं या घरों की चीजें बनाते हैं, उनके लिए तो यही चीजें थी ना, इन्हीं से बिस्तर बनाते थे, इन्हीं से और अपने टेंट्स बनाते थे, इन्हीं से और घर का सामान बनाते थे। तो ऊन भी आ गई इसके अंदर, ऊंट के बाल भी आ गए, बकरी के बाल भी आ गए, पमतान और फायदे की चीजें, इलाही एक मुकर्रम मुद्दत तक। तो देखिए जानवरों से कितना फायदा लेते थे, मता में सब चीज आ गई, मतान इलाही यानी फायदे की चीजें, ऐसी फायदे क्या क्या, गोश्त भी खा लेते थे उनका जिब्बा करके, दूध भी पी लेते थे, बाल और खाल भी उतार के उसको बेच के उससे फायदा उठा लेते थे, तो ये सब मता है। तो देखो जानवरों को अल्लाह तआला ने पैदा किया ताकि तुम्हारे काम आ सके, हर तरह से तुम्हारे काम आ रहे हैं। फिर वही मैं बात कहूंगी कि चूंकि हम शेल्फ पे जाके चीज उठा लेते हैं ना, तो हमें तो पता ही नहीं कि भाई अब बस इतना काफी है कि लेदर की बनी हुई है, लेदर के जो स्टोर है उनके ऊपर आप देखें जाके कितनी महंगी चीजें होती है, तो हमें बस इतना ही पता है, इससे आगे नहीं हम जानते कि क्या है। जूते वगैरह बने हैं तो अच्छा जी फलाए चीज की बाल से या इसके बाल से, तो हाँ, लेकिन पिक की स्किन से अगर कोई जूतियां भी बनी हो तो नहीं आप पहन सकते, उसको तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, मगर और चीजों से जो बने हैं वो फिर आप इस्तेमाल कर सकते। और वो ये कि हमने कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, कभी इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। इसी तरह हड्डियां भी इन अनाम की जो है वो भी यूज होती है। वल्लाहु जाला लकुम, और अल्लाह ताला ने बनाए लकुम, अगेन लकुम, तुम्हारे लिए, مما اس میں سے جو خلقہ اس نے پیدا کیا. دلالن ہائے اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا, جو بھی پیدا کیا اس نے تمہارے لیے شیڈ بھی بنائے, شیڈو یا شیڈ بنائے, جیسے مثلا میں درخت بنائے ہیں, بادل بنائے ہیں اور چیزیں شیڈ کے لیے, سایہ جن سے بنتا ہے, سایہ جو تمہیں دیتی ہیں چیزیں. سوچے کون کون سی چیزیں سایہ دیتی ہیں, پہاڑوں کا بھی سایہ ہوتا ہے. تو تمہارے لیے سایہ بنائے, سایہ بھی کوئی نعمت ہے. میرے خیال میں ہم شاید اس لیے نہیں اتنا اس کو نعمت سمجھتے کہ ہم اتنی گرمی کے علاقوں میں نہیں رہتے, مگر جو انتہائی گرم علاقے ہیں اگر آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے, اور خاص طور پہ انسان چلتے چلتے وہ جائے دھوپ کے اندر چل رہا ہو اور ہلکان ہو رہا ہوتا ہے اور سایہ آتا ہے تو اتنی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے سایہ میں اور شیڈ بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف شیڈ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کبھی نوٹ کرنا, آپ چھتری کا جو سایہ ہے نا اس کو بھی دیکھنا اور درخت کے سائے کو بھی دیکھنا. آپ چھتری لے کے ذرا چلیں سخت دھوپ کے اندر, شیڈ تو ہو جائے گا لیکن ٹھنڈک نہیں ہے, لیکن جو درخت کا سایہ نا اس میں ٹھنڈک بھی ہے. اللہ نے تمہارے لیے بنائے, سبحان اللہ. اس نعمت کو سوچا تھا آپ نے, سائے کی نعمت کو, یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے کہ تمہیں کمفرٹ ملے. آپ دیکھتے ہیں جب گرمی سخت ہوتی ہے تو لوگ سایہ ڈھونڈتے ہوئے گاڑیوں کو دور دور بھی جا کے کھڑا کرتے ہیں کہ سایہ ہو وہاں پہ, پارکنگ لاٹ میں سایہ کی جگہ ڈھونڈتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا, اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ. جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تو لائف پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری سکون کی جگہوں کی بات آ رہی ہے, گھر ہے کہیں, کہیں ٹینٹس ہیں, کہیں سائے ہیں, کہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ. وہ بھی اس کو بھی لوگ گھر کے طور پہ یوز کرتے تھے, غار جس کو ہم کہتے ہیں, غار, ہم غار ہرا, غار فور, کتنا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو دشمن سے چھپنے کی بھی جگہ ہوتی تھی, اور ویسے بھی یعنی لوگ پرانے قدیم زمانوں سے لوگ پہاڑوں کے ساتھ جب رہتے تھے, پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے تو غاروں میں اپنے گھر بناتے تھے. تو یہ پہاڑ فلیٹ بھی ہو سکتے تھے کہ کوئی غار ہی نہ ہو, لیکن اللہ نے تمہارے لیے جگہ بنائی سردی گرمی سے بچنے کے لیے, طوفانوں سے بچنے کے لیے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ, اور بنائے تمہارے لیے کرتے, یعنی کرتے کا مطلب کیا, آؤٹ فٹ جو ہے سارے ہی آ گیا, اس میں پورا آپ کا لباس آ گیا, یعنی تمہارے لیے پورا لباس بنایا. کیوں, تقیکم الحار, بچائے تمہیں گرمی سے. تو کیا سردی سے نہیں بچاتا, وہ انڈر سوٹ بات ہے. جب گرمی سے کہہ دیا, ایک تو نمبر ون ریزن یہ ہے, یہاں پہ سردی کا نہیں ذکر آیا. نمبر ون ریزن اس کا کیا ہے کہ اس قرآن میں اولین مخاطب, جو فرسٹ اس کو اس کے مخاطب تھے وہ عرب تھے, اور عرب میں سردی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کوئی برف باری ہو, کوئی یخ سردی ہو, ابھی تو گرمی زیادہ ہوتی تھی, تو گرمی کا ذکر اس لیے. نمبر ٹو ریزن کہ دیکھیں اون کا, وول کا, اس کا پہلے ذکر آ چکا ہے, تو وہ تو سردی سے بچانے کی چیزوں کا تو آ ہی گیا. اسے آپ اپنے لیے احساس بھی بناتے ہیں, متا بھی ہے یا نہیں, جیکٹس ہیں, سویٹر ہیں, یہ سب چیزیں اسے بنتی ہیں, تو سردی کا لباس کا تو ایک طرح سے ہو گیا. نمبر تھری بات یہ ہے کہ جب ایک چیز مینشن کر دی جاتی ہے تو انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ اب آپ سمجھ لیں کہ گرمی کا لباس ہے تو سردی تو آبویسلی سردی کا تو ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے لباس جو بچاتے ہیں گرمی سے. اسے کیا پتا چلتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ گرمی سے بچنے کے لیے لباس کو کیا کرنا چاہیے, اتار دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس بھی جو گرمی کا لباس ہے وہ گرمی سے بچاتا ہے. گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس چاہیے. ہاں, اور ہم کیا سوچے یہاں پہ آج لباس اتار اتر کے پھر رہے کہ گرمی سے بچو, تو اب لباس نہیں ہونا چاہیے جسم پہ, کم سے کم لباس ہو کیونکہ گرمی بہت ہے. اب قرآن فرماتا ہے کہ گرمی سے بچاتا بھی لباس ہی ہے, جیسے سردی سے بچانے کے لیے الگ طرح کا لباس ہے, گرمی سے بچانے کے لیے الگ طرح کا ہوگا, مگر لباس اس کے لیے بھی ہوگا. اور واقعی جو لوگ ایکسپوز اسکن کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک ہے جس نے گرمی کا لباس ایک پہنا ہوا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس کو تو بڑی گرمی لگتی ہے جو بلکہ ننگا جا رہا ہوتا ہے, اور جس میں لباس پہنا ہوتا ہے وہ کمفرٹ نہیں ہوتا, لباس ٹھنڈک دیتا ہے. اور آج تو وہ کہتے ہیں یہ ریز ہیں اور وہ ریز ہیں اور وہ پرانی ریز پڑ گئی اور سن برن ہو گئے اور ایسے ہو گیا. اب سے گرمی سے بچنے کے لیے بھی لباس پہننا ہے, اتارنا نہیں ہے. اور کرتیاں بچاتے ہیں تم کو جنگ سے, تمہاری جنگ کا لباس بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے. اس زمانے میں تو دیکھیں زیریں تھیں اور چیزیں تھیں, داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی تھی نا یہ چیز. اور آج بھی بلٹ پروف چیزیں ہیں, بلٹ پروف لباس ہیں اور ہیلمٹس ہیں اور چیزیں کئی ہیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں, ایسے لباس ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم, کس طرح اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے تمہارے اوپر نعمت اپنی. لیکن ابھی ہم تو آج کا سبق یہاں سے دیکھ رہے ہیں نا, اگر پیچھے سے آپ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جب رننگ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کا ذکر آیا, ایک پوری لسٹ آپ کے پاس بن جائے گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے رب فرماتا ہے فار یو. دیکھیں نا, چیتوں کے لیے, رینچھوں کے لیے, بلی کتوں کے لیے تو کوئی ایسی نہیں چیزیں بنائی نا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوں کہ کوئی مثلاً کہ اوبار اور اشعار اور اشفاف کے ذریعے وہ اپنے لیے کپڑے بنا رہے ہیں اور وہ اپنے لیے یہ چیزیں بنا رہے ہیں اور ان کی جلدوں سے وہ کوئی چیزیں بنا رہے ہیں اور پھر وہ اور چیزوں سے, ان سے جتنی بھی ہمارے پاس لسٹ آئی ہے ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو انسان کی کمفرٹ کے لیے, انسان کی لگژریز کے لیے, انسان کے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. اب دیکھیں شہد کوئی اور چیزیں تو نہیں کھا رہی ہیں, انسان اسے فائدہ اٹھا رہا ہے, سب سے زیادہ تو انسان ہی لیتا ہے, اور کون چیز کھا رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے بنائی. اولین جو اس کے لیے اس کی بینیفیشری ہوگا وہ انسان ہے. باقی تو ٹھیک ہے, اور بھی مخلوق کھائے میں بیٹھ جائے گی اس کو انجوائے کر لیں, لیکن اصل بنایا تمہارے لیے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی ساری جگہ پہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے صرف تمہارے لیے, صرف تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے, اس کو دیکھو یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا, یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا. اب اتنی بات سننے کے بعد آپ یہ بھی سوچیں کہ میں کتنی دفعہ کہتی ہوں یا رب صرف تیری, نہ صرف تیری, یہ زبان کو روکنا صرف تیرے لیے, یہ صبر صرف تیرے لیے, اللہ یہ ضبط صرف تیرے لیے, نہ یہ صدقہ صرف تیرے لیے, یہ دوستی یہ محبت صرف تیرے لیے, اور یہ برداشت کرنا یہ اللہ صرف تیرے لیے. کیا ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لسٹ ہمارے پاس بھی ہے ایسی تیار کہ ہم بھی یہ بولیں, یا کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے, سب میرے لیے ہی ہے بس. ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے اللہ کا لیے تیرے, جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو آخر ہم یہ کہہ سکتے ہیں میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی, میرے اللہ یہ سب تیرے لیے, للہ. اپنی بھی کوئی ایسی لسٹ بنائیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں لکم تمہارے لیے ان کی کوالٹی کیا ہے, اور جو چیزیں میں کہہ رہی ہوں للہ, یہ اللہ کے لیے, یہ میرے رب کے, ان کی کوالٹی کیا ہے, چاہے وہ نماز ہے یا وہ صبر ہے یا وہ برداشت ہے یا وہ صدقہ ہے یا وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے. فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے اس ویک کے لیسن, آپ یہاں ہوم ورک سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھو تمہارے لیے یہ نعمتیں دی ہیں تم کو, کس لیے میں نے پوری کی نعمتیں تمہارے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں مادی نعمتیں تمہیں دی ہیں, لعلکم تسلمون, تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. اور دوسرا ایک معنی ہو جاتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ, سب کچھ اسلام لے آیا, سب کچھ جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں سب اسلام نے یعنی سب نے سبمیشن کر دیا اللہ کے آگے, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی. تمہیں اتنی نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ تم بھی اس کی فرما بردار بن جاؤ. اللہ نے تمہارے لیے اتنا کچھ دے دیا, کیا تم فرما برداری نہیں کرو گے؟ کیا اتنی نعمتیں پا کے تم پھر نافرمانی رہو گے؟ دیکھیں جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے نا, اگر وہ واقعی سلیم الفطرت ہے, اس کی نیچر کرپٹ نہیں ہوئی, تو کیا ہوتا؟ جس کے اوپر بہت سارے احسانات کی بارش ہو کسی کی, تو وہ پھر احسان مندی کے جذبات کے بارے, جیسے ہم نے ابھی ساری لسٹ پڑھ لی, تو جب انسان کو ریئلائز ہونے لگتا ہے نا, اچھا یہ میرے لیے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا میرے رب نے, تو پھر احسان مندی کے جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب احسان مندی آتی ہے نا کہ اچھا اتنا کچھ کیا, تو پھر کیا ہوتا ہے, جھکاؤ آتا ہے یا اکڑ جاتا ہے؟ پھر وہ جھک جاتا ہے, پھر وہ آجزی اختیار کرتا ہے, پھر وہ فرما برداری اختیار کرتا ہے. اب یہ ہماری فرما برداری بتائے گی کہ ہم نے کتنا نعمتوں کا احساس کیا. ہم جو ہمارا جھکاؤ, ہماری آجزی, یہ اس چیز کا سائن ہے کہ ہم نے واقعی اللہ کی نعمتوں کا کو ریئلائز کر کے اور ان کو اپنے اوپر ایک احسان سمجھا. کیونکہ تکبر اور عقل اسی کے اندر آئے گی, جو سمجھتا میرے اوپر کیا ہے, سب میری اپنی اس کا نتیجہ ہے, میری اپنی محنت کا اس کا, میں اتنا قابل ہوں, اور کسی کا احسان نہیں مانتا, وہ اکڑتا ہے. اور جس کے اوپر کسی کا احسان ہوتا ہے نا, وہ جھکتا جاتا ہے. کس کے سامنے؟ محسن کے سامنے. جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کے آگے جھکتا جاتا ہے. تو کیا ہمیں جھک گئی؟ اتنی آیتیں پڑھ کے اس کے بعد میں کہتے ہیں اچھا ہمیں تو دیکھو کتنی ہم نے سورت کے اندر کتنی نعمتوں کا ذکر پڑا ہے. واٹ دین, واٹ نیکسٹ, آپ سے کیا ڈیمانڈ ہے اس کے بعد؟ بس اتنا کیا دینا کافی ہے؟ ہاں واقعی میں نے بڑی نعمتیں کی, بس دیٹس اٹ, اس کے بعد کتاب بند کر دیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تفلحون, یہ سب نعمتیں اس لیے دیے, اب تم بھی جھک بھی تو جاؤ, فرما برداری بھی تو کرو. اس رب جس نے تمہارے پر اتنے احسانات کیے, اس کے آگے آج ہی کر لو. اب تمہاری زبان سے نہ نکلے کیوں, یہ کیوں کروں میں, کیوں ایسے کروں, یہ نہیں مجھ سے ہوتا, وہ نہیں ہوتا, یہ کیا بات ہوئی. نہیں, اب زبان کو تالا لگ جانا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں اللہ اکبر, ایک جانور بھی ہوتا ہے نا, تو مالک جب اس کو روٹی ڈالتا ہے, کتا بھی ہو, کی تو خیر وفاداری کی مثال دی جاتی ہے, اور وہ حالانکہ ہے کتا, لیکن انسان تو خیر اشرف المخلوقات ہے, تو تمہارے پاس تو عقل ہے, برین ہے, اتنے تم چاند تک پہنچ گئے, وہ تو بےچارا ایک کتا ہے, لیکن دیکھو اس کے اندر کی کتنی عقل ہے, کتنی سمجھ ہے, کہ بس اس کو روٹی ڈالتا ہے, دیٹس اٹ. اور وہ اس روٹی ڈالنے پہ وہ اپنی دم ہلاتا پھرتا ہے, مالک جو ہی آ جاتا ہے تو اس کے آگے دم ہلاتا دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, اس کے بچے دم کھینچے, اس کے بچے رسہ زور سے کھینچے, کچھ کریں کچھ نہیں جاتا, جھکا رہتا ہے. مالک ٹائر سے ٹھوڈا مارے وہیں پہ لیٹ جاتا, کچھ نہیں بولتا, چاؤں چاؤں کر کے وہیں پہ اس کے آگے فلیٹ رہتا, کاٹتا نہیں ہے مالک کو, بھونکتا نہیں ہے مالک پہ کبھی. انسان تیرا مالک جب تجھے احکامات دیتا تو کہتا کیوں, یہ کیوں, اس میں کیا لوجک, یہ کیا بات ہوئی, اتنے اعتراضات کرتا ہے, اتنے شکایتیں کرتا ہے, اتنی تاویلیں نکالتا ہے, اتنے بہانے کرتا ہے. اللہ اکبر, تو اب پتا چلے گا کہ ہم نے جو نعمتوں کی لسٹ بنائی ہے وہ واقعی نعمتیں ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں, ایسے ہی بس پینسل سے لکھ لکھ کے رکھے ہیں کہ جتنا جو جھک جائے گا اتنی اس کے اندر اس کا مطلب احسان مندی ہے. یہ اس کے بعد ہمارے اندر جھکاؤ آ جانا چاہیے, اس کے بعد ہمارے رویے بدلنے چاہیے, اگر واقعی ہم نے ریئلائز کیا. نہیں ریئلائز کیا تو پھر الگ بات ہے, لیکن اگر ہم واقعی مان گئے تو پھر جھک گئے. اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت ہدایت, تاکہ تم اسلام لے آؤ, اسلام کی نعمت تمہیں دے دی, تمہارے پر نعمت کو پورا کر دیا. پورا کیسے کر دیا؟ کہ اس کے بعد ہدایت کی نعمت بھی تمہیں عطا فرما دی. اور یہ نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے. جانوروں کو تھوڑی کوئی اس طرح کی نعمت دی گئی کہ تمہیں ایسے رہنمائی ہو, ایسے زندگی گزارنی, ایسے کرنا. وہ تو اس طرح کے پروگرام ہے, وہ ویسے ہی چل رہے ہیں. تمہیں یہ نعمت دی گئی تاکہ آپ تمہیں شکر جاؤ, نعمتوں کی تکمیل کی گئی, ہدایت کی نعمت دی گئی, کمپلیٹ ہو گئی نعمت. لیکن اس کے بعد بھی ان تولوں پھر بھی اگر تم نہیں مانتے, نہیں سبمٹ کرتے, نہیں فرما برداری کرتے, تو پھر دیکھ لو کیا انما علیک البلاغ المبین. ہمارے نبی کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. نہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی زبردستیاں کرنا ان کا کام ہے, نہ تمہیں کوئی پکڑ پکڑ کے لانا اور اس طرح کرنا ان کا کام ہے. کیوں؟ بس انہوں نے پہنچا دیا, دیٹس اٹ. تم نے نہیں ماننا, مت مان. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بدو تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جو آیتیں تھیں یہ بتائیں, اس کو ایک ایک کر کے ایک ایک آیت بتاتے گئے. تو وہ آگے سے کہتا گیا کہ ہاں ہاں ہاں, یعنی مانتا گیا کہ اللہ نے تمہیں دیکھو رہنے سہنے کی لیے جگہ دی, گھر دیے, مکان دیے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل سچ کا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے کھانے دیے. اس نے کہا بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے گئے, ہر ایک نعمت کا وہ مانتا گیا کہ ہاں بالکل صحیح. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس لیے لعلکم, اس لیے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, مطیع ہو جاؤ, سبمٹ کر دو. اس وقت وہ پیر پھیر کے چل گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت اتاری کہ اقرار کے بعد انکار کر کے کافر ہو جاتی. یعرفون نعمت اللہ, وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو, تم ینکرون, پھر بھی وہ انکار کر دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے پر کتنا کرم کیا ہے, کہ اس قابل تھی کہ اللہ مجھے اتنی نعمتیں دیتا. دیکھیں شکر گزاری کے اندر یہ بھی ہے, ایک تو اللہ کو یاد کرنا, وہ بھی شکر گزاری ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی, ان کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے, احسان مندی کے جذبات اللہ کی طرف رکھنا یہ بھی شکر گزاری ہے, اور یہ بھی شکر گزاری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی رائٹ نہیں تھا, یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے عطا کیا, یہ بھی شکر گزاری ہے. دیکھیں بعض بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ ماں باپ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پر کیا احسان کیا, سب ماں باپ یہ کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا دیکھو تمہارے لیے ہم نے یہ کیا یہ کیا, تو کو کیا بڑا کام کر دیا آپ نے ہمارے لیے, سب پیرنٹس کرتے ہیں ایسا. تو ماں باپ کو کیسا فیل ہوتا ہے, باقی سب پیرنٹس ہی کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے پیرنٹس کرتے ہیں, لیکن کیا یہ احسان مندی ہے, کیا یہ شکر گزاری کا رویہ نہیں, یہ ناشکری لگتی ہے نا. بتائیں ایز پیرنٹس, کسی پیرنٹ کو بھی یہ کوئی کہے تو کیا بچہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے, تو کتنی نافرمانی اور ناشکری لگتی ہے. اسی طرح جب بندہ رب کو کہتا ہے تو کیا ہوگا, ہاں تو میں ڈیزرو ہی کرتی تھی, مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا, تمہارے تو باپ دادا سب کو یہ چیزیں ان کے پاس بھی تھی, جیسے کہ میں میرے پاس بھی ہونی ہی چاہیے, میں اتنی بیگم صاحبہ ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے, ناشکری, یہ اپنے آپ کے اندر تکبر, اور یہ احسان مندی نہیں ہے, یہ جھکاؤ نہیں ہے. تو یہ مان لینا کہ میں اس قابل نہیں تھی, میرے رب نے مجھے عطا کیا. اور واقعی یہ صرف زبان سے بولنا نہیں ہونا چاہیے, یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے, یہ عاجزی, یہ جھکاؤ. جب آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں لیکن اس نے مجھے عطا کر دیا, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہچانتے ہیں نعمتوں کو. دیکھیں ہم بھی پہچانتے ہیں نا, ہم نے بھی ساری نعمتوں کا اقرار کیا, لیکن اس کے بعد کہیں ہمارا رویہ تو انکار کا نہیں ہے. کہ اس کے بعد انکار کیسے ہے, کیسے انکار کرنا ہوتا ہے, کہ شکر جس در پہ کرنا چاہیے اس پہ جھکنے کی بجائے کہیں اور جا کے جھک رہے ہیں, اس کا تھینک یو جی آپ نے ہمیں یہ دیا اور آپ کی وجہ سے ہے بس ہمارا گھر چلتا اور آپ کے صدقے اور آپ کے پسیل ہی مجھے روزیاں مل رہی ہیں اور میرے یہ چل رہے ہیں کام. اور تم کن کن کے جا کے دروں پہ سجدے کر رہے ہیں اور کن کے شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کو بھول گئے. یہ باقاعدہ منہ سے بولتے ہیں بس فلاں کے تو پہل ہماری تو بگڑی بن گئی, ہمارے تو یہ ہو گیا, جو کچھ دیا ہوا بس انہیں کا ہے. کسی پیر کا نام لیتے ہیں, کبھی کسی کا نام لیتے ہیں, تو کھا پی کے اور اس کے بعد دوسروں کے دروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. دلا کس نے اور کس کی جا کے پوجا کرتے ہیں, یہ سب انکار ہی ہے. اور اکثر عمل کیا فرون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر ہی ان میں سے, حالانکہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بےچارے انوسینٹ کتنے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے دیے, نہیں نہیں پتا ہے ان کو, پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں جتنے لوگ ادھر ادھر جا کے آپ سے نظاروں پہ دیکھ لیں, دیکھ لیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی؟ تو پھر سجدے کے لائق کون ہے؟ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھے نا فلاں پیر صاحب نے دیا تھا, گھر میرا نا فلاں کی وجہ سے چل رہا. اللہ اکبر. تو فرمایا اکثر اکثریت میجورٹی لوگوں کی ناشکر ہیں, کافر ہیں, انکار کرنے والے. کس چیز کا انکار کرتے؟ نعمتوں کا, نعمتوں کا انکار کے رب کی دیوی نعمت کسی اور کے ساتھ منسوخ کر دیتے. تو چلو کوئی نہیں, فکر نہیں کرو, ایک دن آنے والا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ایک سین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا لے کر آئے ہیں کہ آج ٹھیک ہے تم ناشکریاں کر لو, مت مانو, جاؤ جا کے کسی اور کے. ہمارے نبی کا کام, ہمارے پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ تم تک بات کھول کھول کے بیان کر دیں, مبین بلاغ بھی کیسا, صرف پہنچانی ہے نا کہ بھائی ہمیں میں نے تمہیں بتا دیا بس ٹھیک ہے, نہیں, پوری طرح سے کلیئرلی دوسرے کو کمیونیکیٹ کر دینا کہ بالکل اس کو صحیح سمجھ آ گئی. اس طرح بتانا پیغمبر کا کام ہے. جب اس نے ایسا بتا دیا تو باقی ہر ایک بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار تھا. اسی لیے قیامت کے دن ایک گواہی لائی جائے گی, اور یہ گواہی کس کی طرف سے ہوگی؟ پیغمبر کی طرف سے. پیغمبر کیا کہے گا اس دن, کیا گواہی دے گا؟ وہ اس سین میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہر امت لائی جا رہی ہے اور ساتھ ان کا پیغمبر ہے. پیغمبر سے پوچھا جا رہا تم نے بلاغ المبین کر دی تھی, تم نے ان کو بتا دیا تھا اچھی طرح سے, تم نے ان کو پہنچا دیا تھا صحیح طرح سے. اب پیغمبر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو جو دعوت دی تھی انہوں نے کیا جواب دیا تمہاری قوم نے؟ اب دیکھیں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پیغمبر کا ہے کہ جی انہوں نے میری بات مان لی, بڑے اچھے لوگ تھے انہوں نے بات مان لی, ایمان لیا, یا پیغمبر کہیں گے انہوں نے میری بات نہیں مانی. اور سوچیں کہ اگر پیغمبر کسی بھی امت کے پیغمبر جو ان کے بہترین انسان ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں تو اس دن ان کی بربادی میں کوئی شبہ رہ جاتا؟ پھر کیا ان کا حال ہوگا جن کا پیغمبر ہی ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ جن سے امتیوں کو سب سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ اس دن یہ ہماری شفاعت کریں گے, وہی اگر خلاف کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو جب وہ خلاف گواہی دیں گے ثم لا یؤذن للذین کفروا, پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ ایک تو اس کا مطلب اجازت کا ہے, کس چیز کی اجازت کہ وہ کوئی بات کہیں, کوئی چیز کہیں, کوئی ایکسکیوز دیں, کوئی بہانہ بنائیں, معذرتیں کریں, سوری ہم سے یہ ہو گیا, نہیں اصل میں وہ تو ایسا تھا, اس نے مجھے بہکا دیا, اس نے مجھے ایسا کر دیا, اس چیز کی کوئی اجازت ہی نہیں ہوگی, اجازت ہی نہیں ہوگی وہ کچھ بولیں. اور اذن کان کو بھی کہتے ہیں, اذن نہ کان دیا جائے گا. کان کا مطلب کیا؟ یعنی ان کی بات ہی نہیں سنی جائے گی, ان کا کیس ہی نہیں سنا جائے گا, کچھ بول ہی نہیں سکیں گے. دونوں کا ایک ہی معنی ایک طرح سے سمجھ. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے. یعنی اب وہ میں نے جیسا کو بتایا کہ استعتاب جب آ جاتا ہے, عطاب کا الٹ جو ہے استعتاب سین اور تا کے ساتھ, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, جب کوئی ناراض ہو تو اس کو منانا, جس کو ہم کہتے ہیں منانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ آپ منا لیں. یہ منانے کی اجازت نا آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں منانے کی اجازت نہیں ملی. آج کوشش کرو اپنے رب کو منانے کی, آج کوشش کرو کہ جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کے اوپر معافی مانگ لو. یہ جہاں سے ہمارے پاس, اس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی منا نہیں سکے گا. منانے کے چانسز دنیا میں ہی ہیں. یہ زندگی کتنی قیمتی ہے نا, کتنی خوش قسمتی ہے ہماری, کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم زندہ ہیں. جو اس وقت زمین کے نیچے جا چکے ہیں, کتنی بھی کوشش کریں اپنے رب کو منانے کی, نہیں منا سکتے. اب ٹائم از اوور. کتنا چاہتے ہوں گے کہ ہمیں ایک دفعہ چانس مل جائے منانے کا, تو ہم بیگ کر لیں, پلیڈ کر لیں, ہم رو رو کے منا لیں. آج کا بہایا ہوا ایک آنسو جہنم کے نا آپ کے سمندروں کو ایک آنسو بجھا سکتا ہے, لیکن اس دن جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے, لیکن رب پھر بھی نہیں ماننے کا. آج رب کو راضی کر لو, آج منا لو, آج دعائیاں دے لی ہیں جتنی جو وہاں جا کے دو گے, آج دعائیاں دو نا, آج رو لو. آج اجازت ہے, آج موقع ہے, اس دن اجازت نہیں دی جائے گی. اور دنیا میں کتنے ہی چانسز آتے ہیں, کتنی دفعہ ہم معافی مانگ سکتے ہیں, اگر ہم چانسز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. حج پہ جاؤں گی تو پھر معافی مانگ لوں گی, اچھا میں اب یہ موقع ہو جائے, یہ ٹائم آ جائے گا, یہ اوکیزن گزر جائے تو پھر میں معافی مانگ لوں گی, اچھا ایک دفعہ کر لوں تو پھر معافی مانگ لوں گی, اچھا یہ ہوگا تو پھر ہوگا, اگلے سال ہوگا اور اس سے اگلے سال ہوگا. کتنی چانسز ہم گوا دیتے ہیں. تو اس وقت توبہ کرنے کا کوئی چانس نہیں. اور سوچیں کہ جو جب پیغمبر ہی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں خلاف میں, تو پھر تو کیا چانس کسی کے لیے رہ جاتا ہے کہ وہ منا سکے رب کو. اور یہ اس دن کا دکھایا جا رہا ہے سین, اور سورہ مرسلات میں بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن نہ وہ بولیں گے, نہ انہیں کسی عذر کی اجازت ملے گی, کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے. مشرکین عذاب کو دیکھیں گے لیکن پھر کوئی کمی نہیں کی جائے گی, ایک گھڑی کی بھی نہیں. اور ایک ذرا سا عذاب بھی, ایک ساتھ کا عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا, نہ کوئی مدت ہوگی. جہنم لائی جائے گی جو 70,000 لگاموں والی ہوگی, اور اس کی ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ من النار. اور اس میں سے ایک گردن نکلے گی جو اس طرح پھن پھیلائے ہوگی, جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے, اس طرح سے ہوگی گردن نکلی, کہ اس کو دیکھ کے تمام اہل معاشر اس وقت خوف زدہ ہو کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اس وقت جہنم اپنی زبان سے اتنا اونچا اعلان کرے گی کہ ہر ایک سنے گا اس کا اعلان, ہر ایک کو سنائی دے گا. اور وہ کیا اعلان کر رہی ہوگی کہ ہر سرپش کے لیے میں مقرر کی گئی ہوں, ہر ضدی کے لیے, جو جس نے دنیا میں نہیں مانا تھا نا, یہ میں اس کے لیے ضد کرتے تھے نا تم دنیا کے اندر, اڑے رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں, اڑ جاتے ہیں ہم کہ نہیں جی میں نے نہیں کرنا. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا, جس نے یہ کام کیا ہوگا, یہ کام کیا ہوگا, تو وہ ایک لسٹ بولتی جائے گی. اور حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ان تمام لوگوں کو لپٹ جائے گی اور میدان محشر میں انہیں لپک لے گی. جیسے یہ پرندہ جو ہوتا ہے دانا چبھتا ہے نا, ایسے سے آپ نے دیکھا ان کو چبھتے ہوئے, مرغیوں کو ان کو دیکھا ہوگا چبھتے ہیں کیسے دانا, اس طرح وہ چبھے گی. اور سوچے لوگوں کا اس وقت حال کیا ہو رہا ہوگا کہ وہ اٹھا لیا گیا اور وہ اس کو چبھ لیا, اس نے وہ اس کو اچک لیا اس نے, اب کہیں میری باری نہ ہو, کیا حال ہوگا سر. اسی لیے تو سب اس طرح کے پریشان ہوں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہیں, اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ کس کی اب باری آ گئی, وہ گیا وہ گیا, اور پتہ نہیں اگلا میں نہ ہوں. اور وہ صرف ایسے نہیں کرے گا, اتنی زور سے ڈراؤن کرے, اتنا شور ہوگا اس کا, اتنا کڑکنا ہوگا اور بھڑکنا ہوگا, اس کی آوازیں اتنی شدید ہوں گی. اور ہم تو جیسے ہمارے جیسے لوگ تو کوئی شدید آواز ہی سن لینا تو اس سے ہی ڈر جاتے ہیں, ہم نے تو بجلی کا کڑاکا سن کے ڈر جاتے, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ جس سے تو فرشتے ڈر رہے ہوں گے تو سوچیں وہ کیا چیز ہوگی, وہ ایک بلا ہے اور ایسے جیسے ایک زندہ چیز ہے. صرف آگ نہیں ہے کہ ہم صرف جیسے چولہے پہ جلتی ہوئی آگ دیکھ لیں کہتے ہیں جہنم کی آگ پتہ نہیں آتی, کیونکہ ایسے نہیں ہے. اور یہاں کہیں آگ لگی ہوئی دیکھ لے, ابھی ہم نے بڑی سی آگ دیکھی کینیڈا میں لگی ہوئی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ کیا جہنم کی پتنی کیا آگ ہوگی, وہ یہ دنیا کی آگ ہی ایسے لگ رہی. حالانکہ یہ تو ڈیڈ سی آگ ہے, اس کی کوئی چنگھاڑ نہیں ہے, کوئی چیخے نہیں ہے, کوئی دھاڑنا نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے. وہ کیا منظر ہوگا جب ایسے وہ شور اٹھے ڈالا ہوگا. استغفر اللہ. اور پھر فرمایا کہ جب اس کی تنگ اور تاریخ مکانوں میں جھونکتی ہے تو موت پکاریں گے, موت موت. تو کہا جائے گا آج ایک چھوڑ کئی موتوں کو پکارو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ کافر اس دن اس وقت کو جان لیتے جبکہ وہ اپنی چیروں سے اپنی کمروں سے جہنم کی آگ کو دور کر نہیں سکیں گے, نہ کسی کو مددگار پائیں گے, وہ عذاب ان کو ہکا بکا کر دے گا. تو آج مہلت ہے, آج وقت ہے,